الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من جانت به الأسر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اس حصے میں ارشاد فرمایا کہ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم گرفت سے بچ سکو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسا کہ تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے بس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے ہو۔ کلام ذات باری تعالیٰ میں یہاں یہ دعوت حق کل اولاد آدم کو دی جا رہی ہے کہ یا ایها الناس اے اولاد آدم اے بنی نو انسان اس تخلیق ساری کو اللہ رب العالمین یہاں دعوت حق ارشاد فرما رہے ہیں۔ انسان اللہ کریم کی وہ تخلیق ہے جسے کلام ذات باری تعالیٰ میں بھی آسن و تقویم ارشاد فرما ہے، ایک نمونہ ہے تخلیق کا۔ پھر انسان کی پیدائش کا مقصد قرآن کریم ہی میں بھی بیان ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ جنوں انس کو اللہ رب العالمین نے جو پیدا فرمایا ہے وہ عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب مکلف مخلوق دو ہیں، جن اور انسان، پھر انسان کو وہ فضیلت بخشی، وہ نیابت عطا فرمائی کہ اپنے انبیاء و رسول مبعوث فرمائے اور کلام ذاتی سے نوازا۔ یہ وہ عطا ہے، وہ کرم ہے، وہ احسان ہے جو جنات کو نصیب نہیں ہے۔ جنات نے بھی حق یہیں سے لینا ہے، اور جو کچھ احکامات اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں یہیں کلام ذاتی سے لینے ہیں، اور یہی اسی بشر میں جو حصے انبیاء و رسول کے اللہ کریم نے مبعوث فرمائے ہیں تعلیمات بھی جنات نے یہیں سے لے۔ ہمارا آج کا موضوع جو وہ انسانی حیات سے متعلق ہے، اور اس انسانی حیات کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پسند فرمایا ہے، تو اس موضوع کی طرف پلٹتے ہوئے جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کریم نے تمام بنی نوع انسان کو عبادت کے لیے ارشاد فرمایا۔ اب جب کسی کو عبادت کے لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے تو ایک قانون ہے کہ وہ امور جو انجام دے سکتا ہو، انجام دہی کی صلاحیت رکھتا ہو تو توقع کی جا سکتی ہے نا کہ وہ اسے اختیار کرے۔ استعداد موجود ہو، اتنی سمجھ ہو، اتنے ذرائع نصیب ہوں تو امتحان ہوگا۔ اسی لیے جب آپ اس بشر کی تخلیق کو دیکھتے ہیں جسے مٹی سے تو مالک کل کائنات نے پیدا فرمایا، لیکن ایسی تخلیق فرمایا کہ ایسی اور کوئی شے نہیں، بے مثل ہے، آسان تقویم ہے، نمونہ ہے ایک تقویم کا۔ اب اس کی تخلیق کو جب آپ غور کریں تو اس بشر کی تخلیق میں آج تک کتنی سائنس کی ترقی کی بات ہوتی ہے، ترقی یافتہ ممالک کی بات ہوتی ہے، سائنٹیفک جو دور ہے اس کی بات ہوتی ہے، دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے، رسائی اتنی آسان ہو چکی ہے، خبر اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہر خاص و عام تک بات پہنچتی ہے، ہر خاص و عام جانتا ہے، ہر خاص و عام گرد و پیش سے لے کر دنیا کے دوسرے جو کونے ہیں وہاں تک کی حالات کی بات کرتا ہے، اتنی آگاہی ہے۔ تو اسی دور کی جو ترقی ہے اسے اگر میڈیکل کے شعبے میں بھی دیکھیں تو اسی 6 فٹ کے وجود کے اندر کھرب ہا باڈی سیل کا بھی وہ بتاتی ہے۔ تو آج اس کی تخلیقی پہلو کو دیکھتے ہوئے ساری ترقی کے باوجود سل سے آگے ابھی بات نہیں پہنچی۔ ایک مجموعہ ہے جو اربع سل ہیں، اس کا مجموعہ ہے وجود انسانی۔ اور یہاں تک بات بیان کی جاتی ہے کہ اگر ایک باڈی سل جو ہے اسے ڈی کوڈ کر لیا جائے تو اس وجود پر جو اثرات مرتب وقت کے ساتھ ہونے ہیں انہیں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ کب اس وجود میں ایک بال سفید ہوگا۔ اب یہاں تک تو پہنچے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس وجود میں اگر اربع سیلز ہیں جن کا مجموعہ ہے اور جن کی حیات 6 ماہ بتائی جاتی ہے، ان باڈی سیلز کے اندر پھر کیا کچھ ہے، وہاں کتنے خلیے ہیں، مزید کیا ترتیب ہے، مزید کیا تخلیق ہے۔ چونکہ اگر باڈی سیلز کا مرکب یہ وجود ہے تو باڈی سیلز بھی تو کسی چیز کے مرکب ہیں۔ تو اس تخلیقی پہلو کو اگر آپ دیکھتے آئیں تو اللہ رب العالمین نے وجودی طور پر بھی ایک خوبصورت وجود جو ہے اسے تخلیق فرمایا۔ آنکھوں کی جگہ کہاں ہے، سانس کیسے لینا ہے، سماعت کے حصے کون سے ہوں گے، اس کی چہرے کی بناوٹ کیا ہوگی، اس کے کھانے کا نظام کیا ہوگا، ایک ایک حصے کو اگر آپ دیکھتے ہیں حیرانگی ہوتی جاتی ہے۔ ہم کتنا یہ قسم و انواع کے کھانے کھاتے ہیں، یہ میٹھا ہے، یہ ترش ہے، یہ کڑوا ہے۔ ایک زبان کے کنارے پر اللہ رب العالمین نے کتنی حسات جو ہیں اس ذائقے کے حوالے سے پیدا فرما دیے ہیں کہ اسی منہ میں ایک نوالا جو ہے وہ کڑوا ڈالا جائے، ایک نوالا میٹھا ڈالا جائے، ایک ترش جیسا بھی ہو، یہیں پر وہ ایسے آلات نصب ہیں، ایسے حصے پیدا فرمائے مالک کل کائنات نے کہ منہ میں نوالا پہنچتے ہی اس کے اثرات جو اس کے ساتھ ہیں وہ وجود کو احساس دے دیتے ہیں، دماغ تک وہ بات پہنچ جاتی ہے۔ دماغ تک صرف نہیں پہنچتی، دماغ سے ہوتے ہوئے اس مرضی اور اس دل کی کیفیت تک چلی جاتی ہے کہ کیا فیصلہ چاہتے ہو، کیا اسے پسند کرتے ہو، اسے رد کرتے ہو۔ پھر کس طرح اللہ نے اس کے وجود کو تخلیق فرمایا، ہاتھ اور پاؤں، ان کی ایک ایک حرکات و سکنات، ان کی ایک ایک کی اہمیت، پھر کتنے جوڑ ہیں اس وجود میں، کتنی ہڈیاں ہیں، کتنے ریشے ہیں، کتنے خلیے ہیں، کتنے پٹھے ہیں۔ اگر آپ میڈیکل کے شعبے سے تعلق نہ بھی رکھتے ہوں تو کبھی آپ کو اتفاق ہو تو جا کر دیکھیے گا، ہم اسپتالوں میں اور میڈیکل کالجز میں آنا جانا عمومی رہتا ہے، بے شمار ہمارے معاشرے کے لوگ جو ہیں وہ منسلک ہیں اس شعبے سے، تو حیران ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین نے اس تخلیق میں کیا نمونے پیدا فرما دیے ہیں، کتنی مہارت اور کیا خوبصورت اور اعلیٰ حصے پیدا فرما۔ اب جو بات میں کر رہا ہوں یہ ابھی فقط تخلیقی حصے کی ہیں، استعداد کی بات نہیں کر رہا۔ اصل جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے دعوت حق ارشاد فرمائی ہے تو دعوت حق کے لیے وجود ثانوی حیثیت رکھتا ہے، اولیت وہ حصے رکھتے ہیں جو ماننے کے ہیں، جو نیت کے ہیں، جو ایمان کے ہیں۔ چونکہ ایمان جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی نے کندھے پر اٹھا کر رکھنے، یہ کیفیت کا نام ہے جو ناخان ہے دل میں جس کا مقام ہے۔ اور جب یہاں کی بات آئے گی تو یہ حصے بھی تخلیقی طور پر اللہ رب العالمین نے اپنی اس مخلوق میں رکھا ہے، کیونکہ جس مقصد کو تخلیق کی جاتی ہے کوئی بھی شے، اس مقصد کے جو حصول کے ذرائع یا اس کو حاصل کرنے کی استعداد ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے تو اس مقصد کے لیے اس کی تخلیق کی نہیں جاتی ہے یا گردانی جاتی وگرنہ تو ممکن نہیں. اب جب یہاں بات آئے گی تو اللہ کریم نے بنی نوع انسان کے اندر تخلیقی طور پر بندگی کی جو کیفیت ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. تو ہر زیرو جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے, چاہے دنیا کے کسی خطے میں پیدا ہو رہا ہے, کسی رنگ و نسل میں پیدا ہو رہا ہے, کسی حیثیت میں اللہ نے اسے دنیا میں پیدا ہونا عطا فرمایا, جہاں جس حالت میں ہے اس کے اندر تخلیقی طور پر جو بندگی کی کیفیت ہے, جو اللہ رب العالمین کے ہر کے حضور سربا سجود ہونے کی جو کیفیت ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. اب حالات و واقعات میں کیسے رہا, اس استعداد کو کیسے بروئے کار لاتے, اس نے کیا فیصلہ کیا, کیا وہ اللہ رب العالمین کے حضور سربا سجود ہوا یا جگہ جگہ وہ اپنی پیشانیاں ٹیکتا چلا گیا, یہ اب اس کا فیصلہ ہے. اور اگر یہ فیصلہ بھی اختیار میں نہ ہوتا, چونکہ اگر ہم اختیار ہی کی بات کر لیں تو ہمیں ایک بڑی غلط فہمی رہتی ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا, مجھے یہ نہیں پسند, جیسا میں ہوں ایسا اور کوئی نہیں ہے. اس میں کو اور اپنے اختیار کو اگر دیکھا جائے تو کیا کسی کو پیدائش پر اختیار ہے, رنگ و صورت پر, وقت پر, موت پر, صحت, زندگی, کس پر اختیار ہے؟ اختیار کے حصوں کو اگر دیکھا جائے تو سمجھ آتی ہے قرآن و حدیث کی اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو بات سمجھ آتی ہے, اس رستے کا تعین اور اس رستے کی تعین کے لیے جو نیت کا باندھنا ہے, جو قدم کا اٹھانا ہے, وہ اختیار میں ہے کہ کس پہلو کے کو اختیار کرتا ہے, اللہ جل شانہ کے شکر گزار بندوں کی طرح کو پاتا ہے یا انکار اور کفر اور اپنی انا کی طرف جاتا ہے, حزب اللہ کے پہلوؤں کو مانتا ہے یا حزب الشیطان کی راہ کو اپنے لیے انتخاب کرتا ہے. جب بندہ ان پہلوؤں پر آ جاتا ہے تو دنیا کا نظام تو ایک لگا بندہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت سادہ ہے تو وہ رزق جو ہے اس کے حصے کا کہیں اور چلا جائے. ہم نے اپنے معاشروں میں یہ مثال دیکھی ہے کہ انتہائی سادہ انسان ہے اور وہ ارب پتی انسان ہے, بہت سمجھدار ہیں, لوگوں کو رائے دیتے ہیں کہ کس وقت کون سا کاروبار کیا جائے تو تمہیں فائدہ ہوگا اور تمہیں پرافٹ ہوگا. خود ان کے حالات ایسے ہیں کہ صبح ہے اور شام کا نہیں ہے, ان کے اپنے کاروبار چل نہیں رہے, ان کی رائے اور رہنمائی سے دوسروں کے کاروبار چل رہے ہیں, ذہنی استعداد اتنی. تو سمجھ آتی ہے, حیاتی انسانی شہادت دیتی ہے, شب و روز کی روز جو زندگی کی روانی ہے یہ شہادتیں دیتی ہے ایک ایک بات پر کہ جو کچھ اللہ نے بیان فرمایا, جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا, ایک ایک حصہ حق ہے اور صحیح ترین انداز ہے اور اس کے باہر کامیابی ہو نہیں سکتی. اب جب بات استعداد کی آئے گی اور عبادت کے پہلوؤں کی بات آئے گی تو یہ بڑی واضح چیز ہے کہ سارے کے ساتھ اور ذات دنیا کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنی اس مخلوق کو یہ جو حصہ عطا فرمایا کہ کس طرف جانا چاہتا ہے. اب جب بات فیصلے کی آئے گی, جب اس کی چاہت کی آئے گی, اسے اختیار دیا جائے گا کہ تو کس طرف جاتا ہے, تو پھر وہ حق جس کے لیے اس کو پیدا فرمایا اور جس کے لیے اللہ رب العالمین نے حصے جو ہیں تخلیق کے فرمائے, اس کی رسائی تو اس تک ہوگی. دار دنیا جو ہے یہاں ممکن ہی نہیں ہے کہ مخلوق اللہ رب العالمین کی ذات کو دیکھ سکے, سن سکے, سمجھ سکے. اس دنیا میں یہ وجودی طور پر سکت ہی نہیں ہے, یہ ایک ذات باری تعالیٰ کا کوئی ذرہ جو ہے تجلیات ذاتی کا اسے برداشت کرنے کی خلق میں طاقت اور سکت ہے نہیں, یہ تباہ ہو جائے, یہ ختم ہو جائے. تو کیا ذریعہ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے, انہی میں سے مبعوث فرمائے کہ جیسے آیا کریم کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ انہی میں سے یہ تسلسل حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک رہا. یہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جو اللہ نے انتظام فرمایا کہ مقصد تخلیق کی رہنمائی کہاں سے حاصل کریں. اللہ جل شانہ کی ذات ایسی ہے, اسے کیسا تم نے ماننا ہے؟ تو تمہارے یہاں دنیا میں جاننے کے لیے کون سے حدود و قیود ہونے چاہیے؟ چونکہ جب دنیا کی تخلیق اور اس خلق کے پہلوؤں کو جہاں تک اس بشر کی پہنچ ہے انہیں دیکھتا ہے، جو حق کو نہیں مانتا انکار کرتا ہے وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سارا کچھ از خود چل رہا ہے، لا محالہ اسے ماننا پڑتا ہے کہ کوئی ذات ہے، کوئی ہستی ہے جو نظام حیات چلا رہی ہے، چونکہ ہر ایک چیز کا جو چلنا ہے اس کا انحصار پھر کسی اور چیز پر آ جاتا ہے، اس کا انحصار پھر کسی اور چیز پر آ جاتا ہے، اور وہ انحصار چلتے چلتے پھر انسان کی سمجھ سے چیزیں بالا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ نہیں سمجھ پاتا، پھر از خود اسے ماننا پڑتا کہ ہاں کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، از خود نہیں چل. یہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، جو کچھ نہیں مانتے، وہ ان کی بھی باتوں سے اور ان کی بھی جو گفتگو ہے اور ان کے جو ماننے یا ان کے جو انداز ہیں ان سے بھی اس چیز کو دیکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر جا کر ان کے ماننے کو بھی اس پہلو پر آ جاتا ہے کچھ ہے جو چل رہا ہے. تو وہ جب کچھ ہے یا کوئی ذات ہے جب بات آئے گی تو سوائے اللہ رب العالمین کے اور کیا ہو سکتا؟ تو ذات باری تعالیٰ ہے جو اس نظام کائنات کو چلا رہی ہے، جو خالق ہے، باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے. اب یہ ذرائع اللہ نے مہربانی اور کرم فرمائی کہ ہم ہی میں سے عطا فرمائی، ہمیں ایسا نہیں لگا کہ کوئی کہہ دے کہ ہاں فرشتے ہیں، وہ نوری مخلوق ہیں، وہ آ کر دنیا میں اللہ کا پیغام بیان فرما رہے ہیں، نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ انہیں پیاس لگتی ہے، نہ انہیں تکلیف ہوتی ہے، نہ انہیں کوئی وجود کی ضروریات اس طرح کی ہیں جیسے ہمارے ساتھ دنیا کی واردات موجود ہیں. تو اسی بہرے میں زندگی بسر فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین نے وہ انبیاء رسول مبعوث فرمائے کہ اسی بہرے میں زندگی بسر فرماتے ہوئے ایک ایک پہلو پر رہنمائی کا سبب بنتے گئے، ایک ایک پہلو کی تعلیم دیتے گئے، چاہے وہ پہلو ایمانیات سے متعلقہ ہیں، چاہے وہ حصے عبادات سے متعلقہ ہیں، چاہے وہ انسانی جو زندگی ہے یا حیات ہے یا جو ہمارے روزمرہ کے معمولات ہیں ان سے متعلق ہو، کہ کردار کے پہلو ایک ایک حصے پر رہنمائی فرماتے چلے گئے اور ایک نمونہ پیش کر دیا. پھر اللہ نے کلام ذاتی عطا فرمایا، یہ کتنا بڑا اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کلام سے نوازا، بات سمجھ کی ہے، اللہ یہ سمجھ عطا فرمائے. تو اس دنیا کی تخلیق میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ ہم اپنی شب و روز کی زندگی میں حالات کی تنگی اور تکلیف کے ساتھ بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ کاش موت آ جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے اور دین اسلام کی تعلیم ہے کہ لمبی زندگی کی دعا مانگو، استقامت فی الدین کی مانگو اور لمبی زندگی کی مانگو، خاتمہ بالایمان کی مانگو. اس لیے کہ جب اس بات پر بحث آئے گی کہ اس سارے نظام نے کیا ہمہ وقت چلتے ہی رہنا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے، اس کا یہ جو تسلسل ہے یہ ایک محدود وقت کو ہے، اور یہ حیات جو ہے یہ ایک محدود وقت کو ہے. اللہ نے کلام ذاتی میں اپنے انبیاء اور رسول کے ذریعے جو اطلاع اور جو حق ارشاد فرمائے، جو باتیں تعلیم فرمائی، وہ بتاتی ہیں کہ یہ ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے. ہم بھی بچپن سے لڑکپن تک اور یہ جوانی کے ان حصوں تک اور پختگی تک اور پھر ہمارے ساتھ ہمارے دیکھتے ہوئے ہمارے بڑے بزرگ ہوتے چلے گئے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو دفن کیا، وہ بھی تو کسی گود میں کھیلے ہوں گے، کسی انگلی کو پکڑ کر وہ بھی تو چلے ہوں گے، ان کے ڈگمگاتے قدموں کو بھی کسی نے سنبھالا ہوگا، ان کی پرورش بھی کسی نے کی ہوگی، کسی نے انہیں بھی کھلایا پیالا پیا ہوگا، کسی نے ان کی بھی ناز اٹھائے ہوں گے. تو آج وہ بزرگ ہو گئے، بزرگ ہو کے اپنی جو ہے دار دنیا کی زندگیاں ان کی تکمیل ہوگی، برزخ میں چلے گئے. تو اگر یہ تسلسل چل رہا ہے تو یہ سوچ لینا کہ میں اور آپ جو ہیں یہ سدا بیٹھے رہیں گے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کا وہ بشر کے وہ تقاضے عظمت کے جس کو اللہ نے پیدا فرما، احسن التقویم ارشاد فرما، اپنی عبادت کو پسند فرما، اللہ کی جو مخلوق اس کو عبادت کرنے وہاں تو کوئی کمی نہیں. یہی دار الابتلاء میں رہتے ہوئے کہ کس راہ کو جاتے ہو تمہارے پاس یہ اختیار ہے، پھر اس اختیار کو تمہیں کس راہ پر لے جانے کا تم فیصلہ کرتے. اب ان پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے جب بات آتی ہے تو یہ بڑی واضح سمجھ آتی ہے. چونکہ انسان کی جو استعداد ہے وہ عمومی حیات کی نہیں ہے. بے شک اسے اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا, بے شک شیطان مردود نے اپنے آپ کو آگ سے افضل سمجھا, لیکن جو اللہ رب العالمین نے جو حق ہے, جو اللہ رب العالمین نے اسے روح کا تعلق عطا فرمایا, کل روح من امر ربی, جسے امر ربی سے عطا فرمایا, عالم امر سے جو نقطہ یہاں اللہ نے منسلک کرنے کے حوالے سے جو بیان فرمایا, یہ وہ عظمتیں عطا فرماتا ہے کہ یہ عمومی زندگی نہیں ہے. اگر عمومی زندگی ہوتی تو عمومی جو جانور ہے اس میں, چرند میں, پرند میں کیا فرق ہے پھر اس کے اور اس کی حیات؟ اس کے پاس ایک لگی بندی حصے ہیں اور اس اپنی زندگی کی ضروریات کی جو تکمیل ہے اور اس کا احساس ہے اس سے آگے نہیں ہے. اس کے پاس بھوک لگے گی تو کہاں کھانا ہے, کیا کھانا ہے, پیاس لگے گی تو کیا پینا ہے, یہ ان کے حصے کی استعداد ان کے پاس بڑی مضبوط ہے. اور پیدائشی طور پر, فطری طور پر اللہ رب العالمین نے انہیں تعلیم فرما دی. آپ کسی گائے کے بچڑے کو اس کی پیدائش کے فوراً بعد اسے صرف اٹھنے کی طاقت دیں, اسے معلوم ہے کہ اسے دودھ کہاں سے ملتا ہے, اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس دودھ کو کیسے پینا ہے, چوسنا کیسے ہے, اسے یہ بھی معلوم ہے. یہ اللہ نے فطری طور پر مخلوق کے اندر پیدا. اب اس حیات کے تسلسل کے جو ذرائع ہیں وہ اسے معلوم ہے. یہ کفیت جو تفکر کی ہے کہ اس نظام حیات کو دیکھ کر کہے ہاں کوئی ذات ہے جو اس نظام ہستی کو چلائے, اس کے پاس نہیں. یہ اللہ نے اس مکلف مخلوق کو عطا فرمائی ہے کہ اس حق کے ساتھ اسے وہ کیفیت بھی دی ہے جو اس کا نیا خانے دل تک وجود بھی مانتا ہے کہ ہاں یہ حق ہے. یہ دنیا کا, یہ زندگی کا تسلسل ہی ثابت کرتا ہے کہ ہاں یہ حق ہے اور کوئی ذات ہے کہ جسے مانا جائے. پھر وہ کیفیت اسے سربسجود ہونے کے لیے لے آتی ہے. اب بات اپنی ذات کی ہے کہ اس ساری عقل و خرد کو بروئے کار لاتے ہوئے اس حق تک پہنچتا ہے, چونکہ اللہ نے اسباب, اعلیٰ ترین اسباب عطا فرما دی. اللہ کریم نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے, معصوم عن الخطا, وہ ہستیاں مبعوث فرمائے, اپنے کلام عطا فرمائے, اپنی ذات سے آشنائی عطا فرمائے, یہ حصے تعلیم فرمائے کہ جس دنیا میں تم بھول بھول جاتے ہو اس کی تخلیق ایسی ہے اور ایسے وقت, اتنے وقت تک. پھر جس بات پر تم جھگڑا کر سکتے ہو, جس انا کے لیے تم جھگڑا کر سکتے ہو, تو وہ تو عظمتیں اللہ رب العالمین کے. بندگی کا تو مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ تم کچھ نہیں ہو, جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات. جس رزق کو لڑ پڑو گے اس رزق کو اس نے تقسیم فرمایا, اور اس کی تقسیم سے جیسے میں پہلے بات کر آیا ہوں کہ کوئی سادگی کی انتہا کو بھی ہو جو اس کے حصے کا رزق ہے اسے مل رہا ہے, جو وہ دار دنیا کی بڑی عقل و خرد کے دعوے کرتا ہو اس کو بھی اتنا ہی مل رہا ہے جو اس کے حصے میں ہے, اسے زائد نہیں لے سکتا. ہاں اس حصے کو لینے میں کس پہلو کو اختیار کرتے ہو؟ حلال ذرائع اختیار کرتے ہو اپنے لیے اللہ کی رضا کا سبب. اگر غیر حلال حصوں میں چلے جاؤ گے تو اپنے لیے بدبختی جو ہے اسے پیدا کرو گے, اللہ کی ناراضگی کا سبب کرو گے. جو ہوگا وہ بھی بے برتگاہ ہوگا, اور اپنے لیے سزا کا بھی جواز بنا دو گے, اور اپنے لیے اللہ جل شانہ کی ناراضگی کے اسباب پیدا کرتے چلے جاؤ گے. اپنی بدبختی جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے جو ہے اس کی اسے اختیار کرتے جاؤ. اب ان پہلوؤں کے لیے وہ استعداد جو اللہ نے خاص اس میں پیدا فرمائی ہے تفکر کی ہے, اور اس تفکر کی کیفیت کو اگر آپ غور فرمائیں, ایک پہلو جو ہے وہ میں عرض کر کے پھر سایہ کریمہ کے اگلے حصوں پر جاتا ہوں, اس تفکر کی کیفیت کے اور وجود کی جو استعداد ہے اس میں ہر ایک میں فرق ہے. ہر وجود کی جو ظاہری استعداد ہے وہ, اور وہ جو عقل و خرد سے لے کر تفکر کی کیفیت ہے, یہ ساری استعداد وہ ہے جو ہر ایک کی الگ ہے, ایک نہیں ہے. آپ کسی ایک موضوع پر 10 بندے بٹھا کر ان سے رائے لیں اور الگ الگ رائے لیں, اس ایک موضوع پر ان 10 لوگوں کے انداز دیکھنے کے, اس ایک چیز کو بیان کرنے کے 10 پہلو ہوں گے. ضروری نہیں ہے کہ وہ 10 لوگ ایک بات پر ہی متفق ہو جائیں اور ایک چیز کو ایک ہی پہلو سے دیکھتے رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک نے اپنی استعداد سے اس چیز پر تبصرہ کرنا ہے کہ اس نے اس بات کو یا اس شے کو کیسا سمجھا یا کیسا پایا. اب یہ تخلیق بھی اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ اس تخلیق کا پیدا کرنے والے کا جو نظام ہے, جس نے اسے تخلیق کیا, کوئی نظام وہی دے تو یہ کامیاب ترین زندگی بسر کر سکتی ہے. کیوں؟ مثلا جب استعداد الگ ہے, وجود کی استعداد الگ ہے اور سمجھ عقل و خرد کی استعداد الگ ہے, تو کسی جگہ پر جب آپ سوچیں گے تو آپ اپنے پہلو سے سوچیں گے, میں سوچوں گا تو میں اسے اپنی پہلو سے سوچوں گا, کوئی دوسرا ہے تو اسے اپنی پہلو سے سوچے گا. ایک راہ کے گزارنے, مکان کے تعمیر کرنے, پہننے, اوڑھنے, کھانے سے لے کر معمولات زندگی کے ہر پہلو میں ہر بندے کی اپنی رائے, اور اتنی مخلوق ہر کوئی اپنی اپنی رائے منوانا شروع کر دے تو پھر اس سے بڑھ کر اور فساد کا سبب کیا ہو. جیسے آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب نظام عدل جو ہے اس کا نفاذ نہ ہو تو یہ جو خرابیاں اور خرافات پیدا ہوتی ہیں معاشروں میں, یہ ایسے ہی ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی چاہتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ نافذ. جب اس بات پر اور اس پہلو پر آپ بحث کریں گے تو یہ پہلو ہی شہادت دے گا کہ خالق نے جس اس مخلوق کو جس نے تخلیق فرمایا, اس کے نظام حیات کا بھی جو سبق ہے اور اس کا جو نظام حیات بھی ہے وہ بھی خالق ہی کا ہو تو اس کی زندگی کامیاب ہو سکتی. وہ ایک حدود و قیود مقرر کر دے گی, وہ پہلو جو فرائض کے ہیں ان کا بھی بیان کر دے گی, وہ پہلو جو حقوق کے ہیں ان کا بھی بیان کر دے گی. ذات پر آئیں گے تو حقوق کی جنگ ہوگی, اور خالق کے نظام پر جائیں گے تو فرائض کی بات ہوگی, ادائیگی کی بات ہوگی. تو جب اس پہلو کو دیکھیں گے تو یہ بھی شہادت دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو خالق ہے وہی اس مخلوق کو نظام حیات عطا فرمائے تو یہ کامیاب زندگی بسر کر سکتا ہے. اب اس سے کوئی اتفاق کرتا ہے یا اس سے اتفاق نہیں کرتا, اس کی آزادی اس نے دے دی ہے. ہر ایک کو مذہب اختیار کرنے کا, عقیدہ اختیار کرنے کا حق ہے, اسے منع نہیں فرمایا. ہر ایک کو جب تک اس کی زندگی ہے زندہ رہنے کا بھی حق ہے کہ وہ اپنی حاجات میں بھی رہے, زندگی میں بھی رہے, اور جس پہلو کو وہ ماننا چاہتا ہے اس پر بھی رہے. جہاں یہ سارا کچھ حق جو اسے تعلیم کے لیے فرما دیا گیا, یہ اسباب جو مہیا کر دیے گئے, یہاں نتائج کا بھی بیان فرما دیا کہ تم تو تھے نہیں, عدم تھے, عدم سے تمہیں وجود بخشا, استعداد بخشی, اور تعلیم کے عظیم ترین ذرائع بخشے. اب ایک مالک اور ملازم کے تعلق کو اگر آپ دیکھ لیں تو مالک ملازم جو ہے یہ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ یہ کوئی خالق کا اور اس انداز سے ہے کہ جی یہ مخلوق کا تعلق ہے. مالک وہ بھی انسان ہے, جو ملازم ہے وہ بھی انسان ہے. ایک اصول طے ہوا کہ اتنے عرصے کے لیے اتنا افزانہ ہوگا, اور اس افزانے کے بدلے جو ہے وہ ملازم یہ ذمہ داری اور اتنے وقت کے لیے وہ ادا کیا کرے. میں نے نہیں دیکھا, نہ اپنی زندگی میں نہ اپنے گرد و پیش دیکھا کہ اس معاہدے کے تحت ملازم اپنی ذمہ داری ادا نہ کرتا ہو تو اسے مالک شاباش دے رہا ہو. میں نے نہیں دیکھا. میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ جب وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا ہوتا تو مالک اسے وہاں سے نکال دیتا ہے, سختی سے بھی پیش آتا ہے اور وہاں سے ذمہ داری سے اسے جو ہے وہ نکال دیتا ہے, فارغ کر دیتا ہے کہ تم ذمہ داری ادا نہیں. دنیا کے ان اصولوں پر جب بات ہو تو ہم یہ کہیں ہاں بھائی اس نے جو طے کیا تھا اسے تو اختیار نہیں کیا, تو اس کا تو حق ہی نہیں ہے کہ یہ وہاں سے تنخواہ لے سکے یا وہاں سے معاوضہ لے سکے. جب بارگاہ ایزدی کی بات آئے اور یہ سمجھو کہ تھا ہی نہیں, عدم ہے, اور عدم سے اللہ رب العالمین نے وجود بخشا, اور مالک کل کائنات ہے, وہ خالق اور مالک ہے, ہم مخلوق ہیں. مالک ملازمت کی نہیں بات, وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں. اس نے پیدا فرمایا اور اس کا یہ احسان کہ اس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا, ذرائع عطا فرمائے, استعداد عطا فرمائے, پھر جب کوئی انکار کرتا ہے اور رد کرتا ہے اور اس راہ کو لیتا ہے جو شیطان مردود نے لی, تو پھر تو وہ اپنے لیے خود اپنی سزا کا وہ خود مستحق ہو رہا ہے. یہ تو اس کی شان ہے کس حیات میں وہ پھر راہ دے دیتا ہے، پھر موقع عطا فرما دیتا ہے. جتنی غلطیاں کرتے چلے جائیں بٹ پلٹ کر جب کوئی آتا ہے تو وہ اسے پھر اس کی رحمت باری تعالیٰ جو ہے وہ اسے سمیٹ لیتی ہے. یہ تو اس کی عطا. اب بات اس سمجھ اور اس تعلق بھی ہے. اللہ رب العالمین وہ بندگی کا تعلق عطا فرمائے، وگرنہ جب اس سے بندہ دور ہوتا ہے تو یہ جو افضل الخلق ہے جب یہ بگڑے تو پھر ایسا جانور بھی کوئی نہیں کرتا. درندے پیٹ پالنے، پیٹ بھرنے کو، بچے پالنے کو جانوروں کا شکار کرتے ہیں، پھر یہ جو قتل و غالت کرتا ہے یہ دیکھنے اور شوق اور اس کو مزہ لینے کے لیے کرتا رہتا ہے، یہ ضرورت سے پھر آگے بڑھ جاتا ہے. جب اس میں پھر درندگی پیدا ہوتی ہے تو اس کی درندگی سے پھر درندے بھی جو ہیں وہ بھی شرمندہ ہو سکتے ہیں. تو کیا ہم اپنے معاشروں میں اور دنیا میں اور ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے؟ اور جب ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور سبق حاصل نہیں کر رہے تو اپنے اختتام پھر کس طرف جا کر دیکھیں گے؟ جب اس پہلو پر بات آئے گی تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو کہ ہم دیکھیں قرآن کریم ہمیں کیا بیان فرما رہا ہے، ضرورت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، آپ نے اپنی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ کیسے بسر فرما، کیسے تربیت یافتہ ہستیاں تھیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کی حیثیت تھی. اجماع کیا کہتا ہے آج ہم تک، آج میں بھی اگر اس زندگی میں ہوں تو کیا میں اس امتحان گاہ میں نہیں ہوں؟ کیا میں اس مخلوق کے اس پہلو میں نہیں جسے خالق نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، یہ استعداد مجھے عطا فرمائی، اور جس شب و روز میں میں اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہوں، یہ تو اس کی تقسیم شدہ حصے. اس کی تقسیم سے بڑھ کر کون لے سکتا ہے؟ اور جو اس کے حصے میں وہ چھوڑ کہاں سکتا ہے؟ اگر آپ غور فرمائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی مخلوق گزر چکی، اپنے حصے سے ایک نوالا زائد چھوڑ جاتے تو زندگی اتنا تفن پیدا ہو چکا تو یہاں زندگی گزارنا محال ہوتا. اور اگر اپنے حصے سے ایک نوالا زائد کھاتے تو یہ اگر حساب کریں نا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایک ایک نوالا یہ انسان آبادی جتنی گزر چکی ہے اپنے حصے سے زائد کھاتی تو شاید آدھی زمین بھی ختم ہو چکی، آدھی مٹی بھی کھا گئے ہوتے، زندگی ویسے محال ہوتی نا گزر سکتی. تو نہ کوئی اپنے حصے سے زائد کھا سکتا ہے نہ اپنے حصے کا چھوڑ کر جائے گا، اصول طے. اللہ وہ سمجھ عطا فرمائے. پھر بات آتی ہے کہ تمہیں پیدا فرمایا تم نہیں تھے، سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی عبادت اس لیے کرو کہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا، تم تھے نہیں، عدم تھے، تمہیں وجود بخشا، تمہیں اپنی عبادت کو پسند فرما، تمام مخلوقات میں تمہیں اشرف جو خلق ہے وہ پیدا فرمایا، نیابت عطا فرمائی، تو اللہ کی عبادت کرو. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی، رب وہ ذات ہے جو ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرماتی ہے، رب وہ ذات ہے. اور رب العالمین جو ہے وہ تمام عالمین کو پالنہار ہے، تمام عالمین کو عطا فرمانے والے ہیں. اس نے تمہیں پیدا فرمایا، اور تمہیں پیدا فرمایا تم اس کی عبادت. یہاں جو ایک نقطہ اور ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب ہم چند سجدے کر لیتے ہیں، میں نے بھی یہ چیزیں سنی ہیں اپنے کانوں سے سنی ہیں، میں شاید بھی ہوں، ہم کہتے ہیں میں نے نمازیں بھی پڑھی، میں جی تسبیح بھی پڑھتا ہوں، میں جی ذکر بھی کرتا ہوں، اور میں کبھی کبھی نفل بھی جو ہیں وہ فرائض کے نماز کے ساتھ جو اس کے علاوہ بھی ادا کر لیتا ہوں. سمجھ نہیں آتی میرے گھر میں کیوں تکلیف رہتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی میری جو ہے وہ گھر میں بیماری رہتی ہے. اس کی اب نقطہ کیا ہے اس سوال میں؟ نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر میں نے اتنا کچھ کر دیا، اب اللہ کو بدلے میں میرا بھی تو کچھ کرنا چاہیے، میری صحت بہتر ہونی چاہیے، میری دولت زیادہ ہو، اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے نا جی. لیکن اللہ رب العالمین جو فرماتے ہیں کہ تمہیں پیدا فرما، تم تو تھے نہیں، تمہاری ضروریات تو بعد کی بات ہے، تمہاری عقل و خرد تو بعد کی، تم تو تھے ہی نہیں، تھے ہی نہیں. اور ایک لحظے کو غور کریں، میں اور آپ میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو اس کارگاہ حیات میں کیا فرق پڑتا؟ کیسی کیسی ہستیاں زیر زمین چل گئی، کیا سورج طلوع نہیں ہو رہا، کیا رات آ اور ڈھل نہیں رہی؟ نظام حیات ہے، اللہ رب العالمین کا نظام ہے، جب تک وہ چاہے گا یہ چلے گا. اس سارے میں اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا. بات یہ ہے, یہ سمجھ آ جائے تو یہ اللہ کا احسان اور کرم ہے. فرمایا میری عبادت کرو اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا. خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم گرفت سے بچ سکو, متقی ہو سکو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق دی تو آپ کو مدنی زندگی سے لے کر مکی زندگی سے لے کر مدنی زندگی تک یہ پہلو اور یہ باتیں بارہا ملیں گی کہ کفار یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے اجداد کی باتوں کو چھوڑ دیں, ہم اپنے بڑوں کی باتوں کو چھوڑ دیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ جو کچھ ہم وراثت میں لا رہے ہیں, جو ہمارے بڑے اختیار کر گئے ہیں, جو انداز ان کے تھے ہم اسے چھوڑ دیں. کتنی دفعہ مکہ مکرمہ میں یہ پہلو بھی ہوئے کہ جب کفار نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے روکے سے نہیں روکتے, تو یہاں تک بھی نوبت آئی کہ ایک دفعہ کفار کا جو وفد ہے وہ اس بات تک بھی گیا ابو طالب کے پاس کہ آپ اپنے بھتیجے کو روک لیں, یہ ہمارا جو مذہب ہے یا ہمارے بڑوں کی جو تہذیب ہے یا جو ہمارے انداز ہیں انہیں کچھ نہ کہے, اپنے جو دین کی بات ہے وہ کر لے, ہمارے بات کو رد نہ کرے. اور اگر اس کے ضمن میں یہ خطے عرب میں سب سے امیر ترین انسان بننا چاہتے ہیں تو ہم سارے اکٹھے ہو کر اتنی دولت جمع کر دیں گے کہ خطے عرب میں اور اتنا امیر بندہ کوئی نہیں ہوگا. بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم خطے عرب کو اکٹھا کر کے بادشاہت کا اعلان کر دیتے ہیں. کسی خاتون سے شادی چاہتے ہیں تو جس جگہ یہ اشارہ کریں گے ہم وہاں چاہیں گے کہ ان کی شادی. یعنی دنیا میں یہ تین حصے جو ہیں بڑی پسند کے حوالے سے بہت بڑے سمجھے گئے, انہوں نے ان تمام حصوں پر بھی بات کی. اور کیا شرط تھی کہ ہمارا جو اجداد کی باتیں انہیں رد نہ کریں. تو اللہ رب العالمین یہاں بیان فرما تمہیں میں نے پیدا فرمایا, تمہارے اجداد کو بھی تو میں نے پیدا فرمایا, تمہارے اجداد ہی نہ ہوتے انہیں نہ پیدا فرماتا, تمہیں نہ پیدا فرماتا, اس تسلسل میں نہ دیتا, تمہیں اس وراثت میں اور اس گھرانے میں نہ پیدا فرماتا. یہ تو سارے وہ اختیار ہیں جو اللہ رب العالمین کی. اور بدلے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے, جو کہ ناممکن ہے کہ کوئی نہیں سورج دے سکتا, دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیا جائے, یعنی انسانی دسترس سے باہر جو کچھ ہے یہ بادشاہی کا بنانا, مال و زر کا جمع کرنا, دنیا کے اسباب کے اندر جو کچھ ہے وہ تو یہ کر سکتے ہیں جو ان کی استعداد سے ہی باہر ہے, اگر یہ وہ کچھ بھی مجھے لا کر دے دیں تو اس حق سے نہیں مجھے روک سکتے. تو جب بات آتی ہے اجداد کی بھی تو یہ ہمیں بھی یہاں سوچنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں یہاں کہ ہم اپنے رواجات کو ہے جو اہمیت دے رہے ہو, دینی جو حکم اور پہلو ہیں ان کو ہم جو ہے وہ ثانوی حیثیت پر لے جاتے ہیں. اپنی غمی خوشی میں دیکھ لیں, فوتگی میں دیکھ لیں, شادی میں دیکھ لیں, اپنے رسم و رواجات میں دیکھ لیں. کیا کہتے ہیں وہ, جی ناک کٹ جائے گی کہ اگر ایسا نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے. عزیزان من, یہ لوگ جس سے راضی ہوں اور مالک کل کائنات ناراض ہو جائے یہ کیا سنوار لیں گے. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ اپنے یہاں بیٹھا تھا تو ایک دوست آئے میرے ساتھ بیٹھے رہے, گفتگو کرتے کرتے وہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بے شمار حضرت کے پاس لوگ آتے ہیں, اس میں دنیا کی حیثیتوں کے بھی لوگ آتے ہیں. یہ میرے ساتھ اپنے واقعہ پیش آئے, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ تم لوگوں سے ذاتی تعلق استوار نہیں کرتے. میں نے کہا پھر, اس نے کہا سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا, تو لوگوں سے کوئی تعلقات استوار کر لو, بڑی بڑی حیثیت کے لوگ آتے ہیں تو سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا, کبھی کام آئیں گے. تو میں نے اس سے عرض کی, میں نے کہا عزیز یہ آپ کا اس پہلو سے دیکھنا, لیکن میں اس پہلو سے دیکھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ بھی ایسے نہیں تھے کہ کوئی بھیک مانگتے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں ان کے دسترخوان پر بھی شام کو مہمان ہوتے تھے, لیکن ایسی حیثیت بھی نہیں تھی اور ایسا دینی پہلو بھی نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے وہاں سے یہاں تک پہنچایا ہے, اور جن لوگوں کی تم بات کر رہے ہو یہ آتے ہیں کچھ لینے آتے ہیں یا کچھ دینے آتے ہیں؟ فل وقت جو لوگ جن حیثیتوں کی تم بات کر رہے ہو کیا یہاں سے کچھ لینے کی طلب لے کر آتے ہیں یا یہاں کچھ دینے کے لیے آتے ہیں؟ اور میں نے کہا وہاں سے یہاں تک جس ذات نے پہنچایا ہے اس میں اگر ان کا ہاتھ نہیں ہے نا ان کا کہ میں کہوں کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کے ہاتھ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو منظور ہوا کہ ہم واپس اس جگہ چلے جائیں، میں نے کہا ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس حیثیت کو روک سکے۔ تو جب ہم دنیا کے پہلوؤں کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمارا انحصار لوگوں پر آ جاتا ہے، تو لوگ راضی ہوں اور مالک کل کائنات ناراض ہو تو پھر لوگوں کی رضا کا کیا حاصل ہے بھائی، کیا کام آئے گی؟ وہ تو دنیا کا کچھ نہیں سنوار سکتی۔ تو حق تو یہ ہے کہ اخروی حصوں کو ہمیں کیا نصیب ہوگا جہاں مقربین کی جگہ ہوگی۔ پھر یہ دنیا نہ مانے، انکار کر دے، کیا یہی دنیا نہیں تھی؟ اور صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نعرہ حق بلند فرمایا، حق بیان فرمایا، تو یہی دنیا نہیں تھی انکار کرنے والی؟ تو کیا ہوا اس انکار کا؟ جب مالک کا اقرار تھا، مالک کی رضا تھی، اس کی خوشنودی تھی، وہی شہر وہی پہاڑیاں گواہ ہیں کہ جو نہ ماننے والے تھے وہ سر جھکائے کھڑے تھے دنیا میں بھی، حالانکہ اللہ کی رضا کا ماننا دنیا کی کامیابیوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہے، اس لیے ہے کہ اس نے مجھے عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اس لیے دنیا کی زندگی اس کی رضا کے مطابق بسر کرنی ہے کہ مالک نے پسند فرمایا ہے کہ میں ایسی زندگی بسر کروں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رہنمائی فرمائی ہے، ایک ایک چیز کو اختیار فرمایا، یہ میرے اللہ کی پسند ہے، اس سے آگے بات کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو جب ان پہلوؤں کو دیکھیں گے تو جو چھوٹے چھوٹے رواجات ہیں، بات ہیں، ہم اس بات پر لڑ پڑتے ہیں کہ ہاں نماز جنازہ پڑھ لی، اب دعا نہ کی تو کیا ہوگا، قبر پر جا کر کی تو کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں، کیا فرما گئے ہیں، اللہ کو مقبول کیا، یہ ثانوی ہے، اور جو لوگ کہیں گے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ لوگ کبھی راضی نہیں کر سکو گے۔ میں نے آج تک کی اپنی زندگی میں میں نے نہیں دیکھا کہ میں یہ کہوں کہ سارے لوگ راضی کر لیے جائیں، تو اس کی اپنے عطائیں ہیں، اس کی کرم ہے، یہ تو اس پر بھی گلے کیے بیٹھی ہے مخلوق، میں اور آپ کیا ہو سکتے ہیں کہ لوگوں کو راضی کریں، اس لیے ہماری کوشش ہے اللہ راضی ہو۔ لوگوں کو بچھ بچھ جاؤ نہیں مانتے، پاؤں دھلاؤ نہیں مانتے، ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے جتنی خدمت کرتے جو آہستہ آہستہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تو ذمہ داری ہے ہماری خدمت کرنا، تو درد دل سے اس کے حضور پلٹ جاؤ، جو غلطیاں کی ہیں وہ معاف فرما دیتے، اپنی رحمت عطا فرما دے، پھر تلق وہ عظیم ہے یا یہ عظیم، تو ہم جیسی مخلوق ہے، وہ خالق ہے، یہ تو اس کی عطا ہے۔ تو بات جب آئے گی زندگی کے پہلوؤں کی بھی تو اس میں بھی دیکھنا ہے کہ اس طرح اپنے آپ کو لے آنا کہ ہاں لوگ اور رواجات جو ہیں اس کے مطابق نہ چلا تو میری ناک کٹ جائے گی، کیا ناک یہاں ہمیشہ رہے گی، یہ دنیا ہمیشہ رہے گی، وہ اعتراض والے ہمیشہ رہیں گے۔ لوگ ایک پہلو دنیا کا آپ اختیار کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اعلیٰ ہے، کچھ کہتے ہیں ادنا ہے، آپ جو ادنا کہہ رہے ہیں ان کے کہنے کے مطابق لے لیں، دوسرے کہتے ہیں یہ ادنا ہے، وہ کہتے ہیں اعلیٰ، آپ راضی نہیں کسی کو کر سکتے۔ اعتدال ہے دین اسلام میں، صراط مستقیم اسی لیے اسے بیان فرمایا، عین صحیح ترین راستہ ہے جو منزل اور حق کی طرف لے جاتا ہے، اور اجداد کے رسم و رواجات کی بات نہیں ہے۔ اگر بطور توارث لینا ہے تو دین اسلام لو، لینا ہے تو حق لو، اختیار کرنا ہے تو حق اختیار کرنا، رد کرنا ہے تو نہ حق کو رد کرو، ان باتوں کو رد کرو جو ذات کی، انا کی، نفس کی، شیطان کی، معاشرے کی برائیوں کے پہلو آتے ہیں، انہیں رد کرو، زندگی سے نکالو، مثال بنو، اس طرح مجسم مثال ہو وجود کی، وہ بولے تو ایسا بولے جو عند اللہ مقبول ہے، وہ چلے تو ان پہلوؤں پر چلے جو عند اللہ مقبول ہے، وہ کوئی کام پسند و ناپسند کے حوالے سے کسی کچھ بات کو لے تو وہ دیکھے کہ اللہ اور اس کے حبیب کی رہنمائی کا، یہ اعلیٰ حصے۔ تو بات جب آئے گی اپنے پہلوں کی جن کے رواجات کو لے کر ہم دین کو ثانوی حیثیت اور رواجات کو اولیت پر لے آتے ہیں، وہ فرماتا ہے انہیں بھی میں نے پیدا فرمایا، اس میں تیرا کمال نہیں ہے کہ تیرے اجداد تھے، یا تیرا یہ بھی کمال نہیں ہے کہ تو ان کا وارث ہے، تجھے میں نے پیدا فرمایا اور تیرے آباؤ اجداد کو بھی میں نے پیدا فرمایا. تو بات جب یہاں کیا ہے کہ تو عبادت کرو، تو اللہ رب العالمین کا پیدا فرما دینا، یہ اظہار تشکر سے بندہ نہیں نکل سکتا، چاہے کہ وہ یہ سوچے کہ میں نے چند سجدے جو ادا کیے ہیں اس کے افزانے میں اب میرا حصہ اللہ کی طرف بن گیا، جنت بھی اس کے ذمہ ہے کہ وہ مجھے جنت بھی عطا کرے، جو ضروریات زندگی ہیں وہ بھی مجھے عطا کرے، میری پریشانیاں دور کرے. اب دیکھیں کتنا کتنا اپنے آپ کے ساتھ ظلم ہے کہ ہم نے اپنی عبادت کو کس نیت پر لے گئے، اور جس نیت پر لے گئے عند اللہ مقبول تو اس نیت پر ہوگی، کیونکہ اعمال کا انحصار تو نیتوں پر ہے. والذین من قبلکم، آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو. تو حاشیے میں حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے تاکہ تم گرفت سے بچ سکو. تو متقی جو ہے یا تقوی جو ہے، اس پر جب بات کی جاتی ہے یا تفسیر کی جاتی ہے یا مفہوم بیان کیا جاتا ہے، تو بات آ جاتی ہے کرتے کرتے کہ ڈر سے، کہ اللہ سے ڈرا کرو. اکثر یہ بات عرض کی ہے کہ عربی جو زبان ہے یہ بہت وسیع ہے، دنیا میں ویسے بھی کسی زبان کو کی بات کو آپ دوسری زبان میں جب اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس بات کا جو اصل وزن ہے وہ نہیں رہتا، حق ادا نہیں ہوتا دوسری زبان میں کسی زبان کا، چونکہ جو صاحب زبان جس کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے اس کے مطابق جو الفاظ بول رہا ہوتا ہے دوسری زبان میں اسی کیفیت کے وہ الفاظ نہیں ہوتے. تو کبھی بعین ہی جو کیفیت ہے وہ زبان کے ترجمے کے ساتھ نہیں پہنچتی. اور پھر عربی زبان بہت وسیع ہے، اتنی وسیع زبان ہے کہ کوئی دنیا کی زبان ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے ترجمے کا حق ادا ہو سکتا نہیں ہے، اور پھر اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کر سکتی. تو اسی لیے قرآن کریم کے جو تراجم ہوتے ہیں اس پر جو علماء بات کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ جی ہاں قرآن کریم کا ترجمہ ہے، وہ جب بحث فرماتے ہیں اپنی علمی بحث فرماتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں ہاں یہ ترجمہ جو ہے یہ قریب ترین ہے، کہ جتنا قریب ترین ترجمہ ہے وہ فرماتے ہیں ہاں یہ قریب ترین ترجمہ ہے تو یہ زیادہ اعلی ہے. تو جب عربی کی بات آتی ہے تو اس کے ترجمے میں اردو کا جو ترجمہ ہے وہ ڈر آ جاتا ہے. تو جب ڈر کی بات آتی ہے تو لامحالہ ہم سوچتے ہیں کہ ہاں مار پڑے گی، میں لامحالہ سوچتے ہیں کہ ہاں کوئی مار پڑے گی، ہاں جی زیادتی ہو جائے گی، جی کوئی ظلم ہو جائے گا، تو ڈر اس سینس میں ہم لیتے ہیں. بات یہ نہیں، اپنے تعلقات کو دیکھیے، ہم کتنے ملنے جلنے والوں کو دوست کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ میرا دوست. کیا ہر دوست پر جان نچھاور کرتے ہو؟ کیا ہر تعلق کے لیے اپنی جو چاہت یا اپنی پسند ہے اسے قربان کرتے ہو؟ انہی دوستوں میں کوئی دوست ایسا ہوتا ہے جسے ہم محبوب کہتے ہیں؟ اپنی پسند کا قربان کرنا تو بعد کی بات ہے، ہم اسے سوچتے بھی نہیں کہتے ہیں میرے محبوب کی یہ مرضی ہے، مجھے یہی پسند ہے، یہ سوچتے ہی نہیں کہ میں چاہتا کیا تھا. تو یار جو محبوب کی محبت میں آ کر جو بندہ کہتا ہے کہ وہی پسند ہے جو میرے محبوب کو پسند ہے، اور اس سے دوسری طرف کیوں نہیں جاتا؟ کہیں میرا محبوب روٹھ نہ جائے. اس روٹھ جانے کو کیا کہو گے؟ اردو میں پوچھو گے تو پھر ڈر کہے گا. وہ تعلق جو بندگی کا خالق سے ایسا نصیب ہو جائے کہ لمحہ لمحہ دھڑکا لگا رہے، ایسی کوئی سوچ بھی نہ اٹھ جائے جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، وہ آتا ہے تقوی کے معنی متقی. وہ ڈر کہ محبوب نہ روٹھ جائے، میرا اللہ رب العالمین جو ہے اس کی رضا کے لیے ہما وقت جو ہے وہ اس میں میں لگا رہوں، ایسا نہ عمل ہو جائے، ایسی نہ کوئی بات ہو جائے جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. تو اللہ رب العالمین اس تشکر کی کفیت میں وہ تعلق عطا فرماتے ہیں جو محب کا اور محبوب کا ہوتا ہے. یحبہم و یحبونہ انعام فرماتے ہیں. آؤ نا محبت کرو اس سے, اور اس سے محبت کرو گے وہ تمہیں محبوب کرے گا, تم سے محبت کرے گا. میری اور آپ کی محبتیں کیسی ہیں دوستو, بشام دیکھ لینا. میرے اور آپ کی محبتیں تو ایسی ہیں کہ صبح سے شام تک گلوں سے بھری پڑی. یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے تو نے بہت دیا لیکن فلاں چیز میری تو رہ گئی. بڑا شکر ہے یا اللہ تو نے مجھے مسلمان پیدا, میری تو ٹانگ میں جو درد ہے میری تو یہ جان نہیں چھوڑ رہی. یا اللہ تو نے وہ سارا کچھ دیا لیکن یہ جو چلا گیا بڑا دکھ ہے. تو اگر اپنی ہی باتوں کو اور اپنی ہی سوچوں کو جو صبح سے شام تک ہم لیتے ہیں, بول تشکر رہے ہیں اور تشکر میں ہمارے گلے اتنے ہیں کہ اظہار تشکر کم ہے اور گلے زائد ہیں, ہماری محبتیں بھی ایسی ہوں گی. جیسے اظہار ہیں, جیسے الفاظ ہیں, جیسی سوچیں ہیں, جیسے کردار ہیں. یہ تو ان پہلوؤں کی بات کر رہا ہوں جو سربسجود ہیں, کہ میں نے اتنے سجدے کیے ہیں یا اللہ پھر بھی میرے گھر بیماری ہے. میں تو ان سجدوں والوں کی محبت کی, اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں کہ جنہیں اللہ نے احسان فرمایا مسجد میں بھی بیٹھا دیا, اس نے کرم فرمایا ممبر و محراب میں اپنے نام پر بٹھا دیا دین کی بات پر. یہ تو میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم جو سجدے کر رہے ہیں ہمارے تشکر کی کیفیت بھی ہے, اور اللہ یہ تعلق نصیب فرما دے. تو جو تعلق اور محبت اور شفقت اور عطا اس کی ذات کی طرف سے آئے گی وہ تو اس کی شان کی ہوگی نا جی. جیسے میرے رب العالمین ہے, یحبہم و یحبونہ, آؤ نا اس سے محبت کرو, اس سے اظہار محبت کرو. ہمارا اظہار محبت تو ہمارے سامنے, اس میں تو کوئی غلط فہمی نہیں. ہم کہاں کا مالک کل کائنات جب عطا کرے گا, جب وہ محبوب کرے گا تو وہ تو اپنی شان سے کرے گا نا جی. تو جب اس کی شان کی محبت نصیب ہو گئی تو پھر دنیا میں اور ہمیں درکار کیا ہے. اللہ رب العالمین یہ احسان فرمائے, یہ کرم فرمائے کہ زندگی کے تسلسل میں یہ حقیقت ہما وقت جو ہے وہ اپنے نیاخانے دل سے لے کر ذہن کے ہاتھوں سے گزرتے ہوئے وجود کی ظاہری پہلوؤں تک عیاں رہے. اللہ پاک ہماری یہ باتیں یہ چیزیں قبول فرمائے, جمعۃ المبارک کی یہ مبارک گھڑیاں قبول فرمائے. اگلی آیت کا حصہ رہ گیا ہے, زندگی رہی تو پھر اگلی آیہ کریمہ کی تفسیر اگلے جمعۃ المبارک میں بیان کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.